بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اربابی نے۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام تلس، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ سامعین، اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پابندیوں کے خاتمے کے قانون اسٹریٹجک ایکشن لا کی منظوری قابل تعریف ہے، ایرانی پارلیمنٹ کے ممبران سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا جائزہ لیا جا رہا ہے، پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان۔ پارلیمنٹ تکبر کی اینٹوں سے نہیں آئینی اقدار سے تیار ہوتی ہے، راہل گاندھی کا بیان۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ خرم شہر کی فتح اور آزادی حقیقت میں ایک بڑا اور غیر معمولی کارنامہ تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے بدھ کو خرم شہر کی آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مجلس شورا اسلامی یا پارلیمنٹ کے ممبران سے خطاب میں فرمایا کہ خرم شہر کی آزادی کا واقعہ ایک معجزاتی کارنامہ تھا۔ اپنے خرم شہر کی آزادی کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے، جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی تھی، فرمایا کہ خرم شہر کی آزادی کے لیے انجام پانے والی بیت المقدس نامی فوجی کارروائی کے دوران فداکاریوں اور شہادتوں کی داستان کو جو خرم شہر کی فتح اور آزادی پر منتج ہوئی، یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہونا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے پارلیمنٹ اور اس میں وضع کیے جانے والے قوانین کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کی موجودہ پارلیمنٹ نے مختلف میدانوں میں بہت سے اہم قوانین پاس کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایران مخالف پابندیوں کو ختم کرانے کے لیے اسٹریٹجک ایکشن لا کی پارلیمنٹ میں منظوری ایک اہم اور بنیادی قانون تھا، جس نے ملک کو ایٹمی مسئلے میں پس و پیش کی حالت سے باہر نکالا، اور اس قانون پر عمل درآمد کے نتائج بھی پوری دنیا میں دیکھے گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دنیا کے حالات عالم اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں استقامت اور مزاحمت کے حق میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے اسلامک سینٹر جکارتا میں انڈونیشیا کے عوام کے پرجوش اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے خاندان نبوت و رسالت سے عشق کو انڈونیشیا کے عوام کی ممتاز اور نمایاں خصوصیات میں سے قرار دیا، اور اس بات پر زور دیا کہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے عالم اسلام میں اتحاد و یکجہتی کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف و تفریق اور تکفیر خاندان نبوت کے راستے سے ہٹنے کا نتیجہ ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ تکفیری دہشت گرد گروہوں کی تشکیل، میڈیا کی طاقت کے ذریعے اسلام و فوبیا کی ترویج اور اسلامی مقدسات کی توہین مسلمانوں کے درمیان خلیج پیدا کرنے اور انہیں کمزور کرنے کے لیے اسلامی امہ کے دشمنوں کی سازشوں کا ایک حصہ ہے، اور ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے مسلمان قوموں کی ہوشیاری اور آگاہی کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ تسلط پسندانہ نظام کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کی مخالفت کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایران نے تسلط پسندی اور سامراج کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، اور اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیسی اسلامی ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانا اور انہیں زیادہ سے زیادہ فروغ دینا ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی اسلامی تحریک کے شہداء کے پاک خون کی برکت سے مسلمان معاشروں سے جہالت و نادانی کی بساط لپیٹی جا رہی ہے، اور روز بروز مزاحمت اور حق طلبی مضبوط سے مضبوط تر، اور عالم اسلام کے دشمن کمزور سے کمزور تر ہوں گے۔ یہ الہی وعدہ ہے اور یقیناً پورا ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ ان کے دور انڈونیشیا کے مقاصد میں دونوں ملکوں کے اقتصادی، سیاسی، ثقافتی اور تہذیبی تعلقات کو فروغ دینا شامل ہے، اور دونوں ممالک اپنے تعلقات کو فروغ دینے کا پختہ عزم رکھتے ہیں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے جکارتا کی استقلال مسجد میں انڈونیشیا کے اسلامی اداروں اور تنظیموں کے سربراہوں سے بھی ملاقات اور گفتگو کی، جن میں تحریک علماء محمدیہ اور مجلس علماء انڈونیشیا سمیت کئی ادارے اور تنظیمیں شامل ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈودو کی دعوت پر انڈونیشیا گئے تھے، اور اب واپس تہران کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ایران کے وزیر داخلہ نے کہا کہ ایرانی سرحدی محافظوں کی شہادت ایک مجرمانہ اقدام تھا، اور ایرانی سرحدی محافظین کے قاتل دہشت گردوں اور ان کے حامیوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان میں سراوان کی سرحد پر ہفتے کی شام مسلح دہشت گردوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپ میں 5 ایرانی سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ ان دہشت گردوں نے سراوان کی سرحدی چوکی پر حملہ کر کے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس پر سرحدی فورس کے اہلکاروں نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ اس جھڑپ میں 5 سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے، جبکہ دہشت گرد پسپا اور پاکستان کے علاقے میں فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ایران کے وزیر داخلہ نے ایران پریس سے اپنی گفتگو میں کہا کہ ان دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ احمد وحیدی نے اسی طرح ویتنام کی سلامتی کے وزیر تولام سے ہونے والی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور ویتنام نے دو طرفہ تعلقات کی توسیع پر تاکید کی ہے۔ انہوں نے تہران اور ہنوئی کے سیکورٹی سمجھوتے پر دستخط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور ویتنام کے مواقف ایک دوسرے سے کافی قریب ہیں اور دونوں ہی ممالک تعلقات کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ پی ڈی ایم کا مشترکہ فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے کسی بھی فیصلے کے لیے پارلیمنٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ پاکستانی وزیر دفاع نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے گھناؤنے مقاصد تھے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان کا ہر حربہ ناکام ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے ریاست کو چیلنج کیا اور ریاست کی اساس کو نشانہ بنایا گیا۔ خواجہ آصف کہنا تھا کہ 9 مئی جیسے واقعات کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان کا کہنا تھا کہ بقول ان کے عمران خان نے ایک جوا کھیلا تھا جو وہ ہار گئے اور اب وہ ہیلے بہانے کر کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی وزیر دفاع نے کہا کہ عسکری تنصیبات پر حملہ عمران خان کا آخری حربہ تھا اور یہ سب منصوبہ بند طریقے سے ہوا تھا۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکنوں کی گرفتاری پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہے۔ اپنے ٹویٹر پیج پر عمران خان نے لکھا کہ پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکنوں کو ضمانت ملنے کے بعد پھر سے گرفتار کیا جا رہا ہے اور پولیس کے ذریعے تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو ان کے دو دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اڈیالہ جیل سے رہا کیے جانے کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر خود کش دہشت گردانہ حملے میں 3 سیکورٹی اہلکار سمیت 4 افراد جاں بھاگ ہوئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر شمالی وزیرستان کے مطابق خود کش دہشت گردانہ حملے میں 3 سیکورٹی اہلکار جاں بھاگ ہو گئے، جبکہ ایک عام شہری بھی جاں بھاگ ہوا ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اس دہشت گردانہ حملے میں متعدد عام شہری زخمی ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر شمالی وزیرستان نے بتایا کہ چیک پوسٹ پر خود کش دھماکہ چیکنگ کے دوران ہوا۔ دھماکے کے فوراً بعد ریسکیو ٹیمیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے اور امدادی کاموں میں حصہ لیا۔ حملے میں جہاں بھاگ ہونے والوں کی لاشوں اور زخمیوں کو میران شاہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہندوستانی کانگریس پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کی افتتاحی تقریب میں صدر دروپدی مرمو کو مدعو نہ کرنے پر ایک بار پھر مرکز پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ تکبر کی اینٹوں سے نہیں بلکہ آئینی اقدار سے تیار ہوتی ہے۔ ان کا یہ تبصرہ ایسے وقت میں آیا ہے جب کانگریس سمیت 19 جماعتوں نے بدھ کو وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے 28 مئی کو پارلیمنٹ کی نئی عمارت کے افتتاح کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ راہل گاندھی نے ہندی میں ایک ٹویٹ میں کہا کہ صدر کو افتتاح کرنے کی اجازت نہ دینا اور نہ ہی انہیں افتتاحی تقریب میں مدعو کرنا ملک کے اعلیٰ آئینی عہدے کی توہین ہے۔ پارلیمنٹ تکبر کی اینٹ سے نہیں آئینی اقدار سے بنتی ہے۔ قبل ازیں گزشتہ روز 19 ہم خیال جماعتوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا اور کہا کہ جب پارلیمنٹ ہاؤس میں کوئی روح نہیں ہے تو ہمیں نئی عمارت کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی اور ہم اس کے افتتاح کے بائیکاٹ کے لیے کہ اپنے اجتماعی فیصلے کا اعلان کرتے ہیں۔ خیال ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلان کیا کہ وہ 28 مئی کو نئی پارلیمنٹ ہاؤس کا افتتاح کریں گے۔ تبھی سے کانگریس اور بی جے پی کے درمیان لفظی جنگ چھڑ گئی ہے۔ غاصب حسین حکومت کے جارحے فوجیوں نے غرب اردن کے علاقے نابلس میں بلاتا کیمپ پر ایک بار پھر حملہ کیا ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق غاصب حسین حکومت کے جارحے فوجیوں نے غرب اردن کے علاقے نابلس میں بلاتا کیمپ پر ایک بار پھر حملہ کیا۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ فلسطینی مجاہدین نے جوابی کارروائی کے دوران مسلسل فائرنگ کر کے بلاتا کیمپ میں در اندازی کرنے والے صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ مقامی ذرائع کہنا ہے کہ بلاتا کیمپ میں صہیونی فوجیوں نے ایک رہائشی مکان کا محاصرہ کیا، مگر فلسطینیوں کی نابلس بٹالین کی جوابی کارروائی اور فائرنگ کے بعد صہیونی فوجی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ پیر کو بھی صہیونی فوج نے بلاتا پناہ گزین کیمپ پر شدید فائرنگ کرتے ہوئے حملہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں 3 فلسطینی جوان شہید اور 6 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ بحرین کے آل خلیفہ حکومت کے مخالف گروہوں نے مناما کے الدراز علاقے میں واقع امام صادق مسجد کے خطیب جمع شیخ محمد سنقور کی گرفتاری کو ظالم حکومت کی اخلاقی پستی اور زوال کی علامت قرار دیا ہے۔ علیحدہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق بحرین کے آل خلیفہ حکومت کے مخالف گروہوں نے ایک بیان میں الدراز کے علاقے میں واقع امام صادق مسجد کے خطیب جمع شیخ محمد سنقور کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ بحرین کے آل خلیفہ حکومت نے بحرینی شیعہ علماء کرام کے سلسلے میں اپنی اخلاقی پستی کی ساری حدیں پار کر لی ہیں اور اس ظالم حکومت نے ساری انسانی حرمت و وقار اور اقدار کو پیروں تلے رون ڈالا ہے۔ بحرین کے آل خلیفہ حکومت کے مخالف گروہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بحرین کے آل خلیفہ حکومت پنن بقائے باہمی کا گلا گھونٹتے ہوئے بحرینی شہریوں کے حقوق اور قوانین کی مکمل خلاف ورزی کر رہی ہے۔ روس کے صدر نے کہا کہ ایسی حالت میں کہ مغربی ممالک دنیا میں بحران و بدامنی کے در پہ رہے ہیں، ایشیا سے افریقہ تک کے آزاد اور خود مختار ممالک کو چاہیے کہ دنیا میں ناقابل تقسیم سیکورٹی کے قیام میں مدد دیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے بدھ کو ماسکو میں 11ویں بین الاقوامی سیکورٹی اجلاس میں شریک 100 سے زائد ملکوں کے سیکورٹی حکام کے اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے پیغام میں کہا کہ مغرب کی تباہ کن اور دھمکی آمیز پالیسیوں کا بہترین متبادل دنیا میں امن استحکام کی تقویت اور موجودہ دنیا میں غیر قابل تقسیم ایک سیکورٹی سسٹم کا قیام ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے، میری توبہ کا جو چہرہ سر محشر اترا، اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور اگر، اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور اگر، یوں لگا تخت سے جس طرح مظفر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس، اس کے بعد سماعت فرمائیں دعائے امام زمانہ، اور سامعین اسی دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے اسلام پلس، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
کیا عدل کا لازمہ تمام موجودات کا ایک ہونا نہیں ہے؟ مخلوقات کے درمیان تکوینی اختلافات کس طرح عدل اور حکمت الہی سے سازگار ہیں؟
عدل الہی کی بحث میں جو ایک چیز سامنے پیش آتی ہے وہ یہی ہے جو سوال کیا گیا ہے، کہ اگر اللہ عادل ہے، اللہ حکیم ہے، تو پھر اس کی مخلوقات میں یہ فرق کیوں پایا جاتا ہے؟ مثلا کالے گورے کا فرق ہے، یا قد و قامت میں فرق ہے، بہت سے فرق ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ عادل ہے تو ایسا کیوں پیش آتا ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اس سے اللہ کا معاذ اللہ غیر عادل ہونا لازم نہیں آتا؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اللہ عدل کے آخری درجے پہ فائز ہے، انتہائی درجے پہ، اور اس کے یہاں حکمت بھی پائی جاتی ہے، اور اللہ کے یہاں مساوات بھی پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے سلسلے میں ظلم سے کام لیتا ہو، تبعیض سے کام لیتا ہو، ناانصافی سے کام لیتا ہو، نہیں، اللہ ذرہ برابر بھی اپنی مخلوقات پہ ظلم نہیں کرتا ہے، اور اس کی حکمت بھی اعلیٰ درجے کی حکمت ہے، تمام اس کے کام حکیمانہ ہوتے ہیں۔ یہ پوری کائنات اس کی حکمت کی بنیاد پہ ہے، ہماری تخلیق بھی عدل کے ہمراہ اس کی حکمت کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اللہ کسی کی صلاحیتوں کو نظر انداز نہیں کرتا، جس کی جیسی صلاحیت ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ کا ویسا ہی برتاؤ ہوتا ہے، اس کی ظرفیت کے مطابق، اس کی استعداد کے مطابق۔ چونکہ عدل کے معنی ہر جگہ مساوات کے نہیں ہیں، بلکہ عدل اس بات کا نام ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے، جس کا جیسا کام ہے اس کو ویسی مزدوری ملنی چاہیے، جس کے جیسی محنت ہے اس کو ویسا اس کا پھل ملنا چاہیے۔ تو اللہ کے عادل ہونے کا مطلب یا حکیم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی ظرفیت یا کسی کی استعداد یا کسی میں جو گٹس پائے جاتے ہیں اس کو فراموش کرتا ہو، نہیں، وہ مد نظر رکھتا ہے ہر انسان کے ساتھ، اسی کے اعتبار سے اللہ کا برتاؤ ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کی عدالت اور حکمت میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ جو مخلوقات میں فرق پایا جاتا ہے ان کی ظرفیت کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر دریا میں بہت سا پانی موجود ہے، دریا سے بہت سا پانی ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ظرف چھوٹا ہو، مثلا ایک پیمانہ ہے جس میں 1 کلو پانی آ سکتا ہے، ہم اسے دریا میں ڈبوئیں تو اس میں 1 ہی کلو پانی آئے گا، اور اگر ہم 10 کلو کا ایک پیمانہ لیں، 10 کلو کا ایک برتن لیں اور دریا میں ڈبوئیں تو اس میں 10 کلو پانی آئے گا۔ تو ایک برتن میں اگر 10 کلو پانی ہمارے سامنے لایا جائے اور دوسرے برتن میں 1 کلو پانی سامنے لایا جائے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں دریا کا قصور ہے۔ دریا فیاض ہے، اس کے فیض میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اس ظرف اور اس برتن کی ظرفیت میں کمی ہے کہ اس سے زیادہ پانی اس برتن کو دریا دے ہی نہیں سکتا تھا۔ جس میں 10 کلو کی ظرفیت تھی، 10 لیٹر کی ظرفیت تھی، اسے دریا نے 10 لیٹر پانی دیا ہے، اور جس میں 1 کلو کی ظرفیت پائی جاتی تھی اسے اللہ نے 1 کلو، یا اس سمندر نے 1 کلو پانی دیا۔ اسی طرح سے انسانوں کی اپنی ذاتی ظرفیت ہوتی ہے، جس کی جیسی ظرفیت ہوتی ہے اسی کے مطابق اسے تخلیق کیا جاتا ہے، جیسے حالات ہوتے ہیں اس آدمی کے، جیسے اس کے شرائط ہوتے ہیں، جیسے کیفیات ہوتے ہیں، ان سب کو اللہ مد نظر قرار دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی عدالت پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، وہ فیاض مطلق ہے، اس کا فیض سب کے لیے مساوی ہے، لیکن انسانوں کی اپنی ظرفیت، اپنی قابلیت میں فرق پایا جاتا ہے، اس لیے ہمیں تخلیق میں بھی فرق محسوس ہوتا ہے۔ یہ اعتراضات جو پیش آتے ہیں، ان اعتراضات کی وجہ ہماری جہالت ہے، اللہ کی خلقت میں غور و فکر نہ کرنا ہے۔ تمام مقدمات پہ ہمیں نظر کرنی چاہیے، اس کے بعد ہمیں عالم ہستی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو ملاحظہ کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے اشکالات کو سمجھنا چاہیے۔ غور و فکر کی روشنی میں اس کا جواب آپ قرآن سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، دین سے بھی، اور اپنی عقل سے بھی۔
اگر قرآن معجزہ ہے اور کلام حق ہے تو قرآن کی تفسیر کرنے والوں کی باتوں میں تضاد کیوں پایا جاتا ہے؟ کیا اس سے قرآن کی حقانیت پر حرف نہیں آتا؟
ماشاء اللہ، یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جب قرآن کریم معجزہ ہے تو پھر اس کے اندر تفسیریں الگ الگ کیوں ہو جاتی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنے بھی مفاہیم ہیں، جتنے بھی معنی ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی مفاہیم ہیں، جتنے بھی معنی ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا ہے، کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن اختلاف تفسیر کرتے وقت 3 چیزوں میں پایا جا سکتا ہے، اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ مثال کے طور پہ متن قرآن میں، قرآن کے کلمات، قرآن کے الفاظ کے معنی میں فرق ہو سکتا ہے، یا مثال کے طور پر مفسر کی معلومات، مفسر کی شخصیت میں، مفسر کے عقائد کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، اور تیسرے نزول آیات کا موقع کیا تھا، آیت کے نازل ہونے کی موقعیت کیا تھی۔ دیکھیے یہ بات جرأت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جتنی تفسیریں، جتنی شرح قرآن کریم کی ہوئی ہے، اتنی کسی کتاب کی نہیں ہوئی ہے۔ 1400 سال سے لے کر آج تک ہزاروں زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا، اس کی تفسیر ہو چکی۔ لہذا قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی شرح اور قرآن کریم کا یہ سمجھانا، یہ ترجمہ کرنا، یہ اس وجہ سے تھوڑا اختلاف کا حامل ہو گیا چونکہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان میں بہت سے معنی پائے جاتے ہیں۔ ممکن ہے ایک کلمے کی، ایک جملے کی ترکیب ایسی ہو کہ مفسر اس کے ایک معنی نہ نکال سکتا ہو، بلکہ اس کے بہت سے معنی نکالے جا سکتے ہوں۔ اس مفسر نے الگ اس کا ترجمہ کر دیا، اس مفسر نے اس کا الگ معنی نکال لیا۔ پھر دوسرے یہ کہ مفسر کے عقائد کی وجہ سے، مفسر نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے اس متن کا ترجمہ کر دیا، جو سنی تھے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، جو شیعہ تھے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اور جو کسی دوسرے مذہب سے، مسلک سے تعلق رکھتے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے۔ تو مفسر کی شخصیت کے اعتبار سے بھی تفسیر میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کلمے کے اعتبار سے، اس لیے کہ ایک کلمے کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ واللیل اذا عسعس، تو اب یہاں لفظ عسعس کے دو معنی ہیں، اقبلا بھی ہیں، ادبرا بھی ہیں، آگے بڑھنے کے بھی اس کے معنی ہے، پیچھے ہٹنے کے بھی اس کے معنی ہے۔ رات کی قسم کہ جب وہ آگے بڑھ گئی، رات کی قسم کہ جب وہ پیچھے ہٹ گئی۔ یا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء، قروء کے یہاں حیض کے معنی بھی ہیں اور پاکی کے معنی بھی ہیں، دو معنی ہو گئے ہیں۔ اب ایک مفسر اس کو اس معنی میں استعمال کر سکتا ہے اور ایک مفسر اس کو اس معنی میں استعمال کر سکتا ہے۔ یا دوسرے لفظ ہیں وثیابک فطہر، یہاں ثیاب کے معنی لباس کے ہیں، لیکن ایک لباس حقیقی بھی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور اگر اس کو مجازن معنی مراد لیں تو پھر قلب کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، نفس کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، عمل کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اسی طریقے سے یہ جو بے اس میں استعمال ہوئی ہے، تو اس با کو بعض ٹکڑوں ٹکڑوں کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کو تاکید کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ کے 70-70 معنی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے مفسر کے معنی حاصل کرنے میں اور معنی لینے میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
روایات میں آیا ہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس وقت ظہور فرمائیں گے جب ظلم و ستم اپنے عروج پر ہوگا، تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ ظلم اور گناہ کرنے ہوں گے تاکہ ظہور کا زمانہ نزدیک ہو سکے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں اس سوال کے جواب سے پہلے میں اصل روایت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اصل روایت یہ ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حکومت نہ کرے جس کا نام میرا نام ہوگا اور وہ یملا الارض عدلا و قسطا کما مولیت ظلم و جورا، وہ اس طریقے سے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور دوسری روایت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی باقی رہے گا تب بھی اللہ میری نسل سے ایک امام کو بھیجے گا جو دنیا کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و ستم سے پور ہوگی۔ دیکھیے اس حدیث کے بہت سے لوگ غلط معنی کرتے ہیں، وہ معنی یہ کرتے ہیں چونکہ امام زمانہ کا ظہور مشروط ہے اس بات سے کہ دنیا میں ظلم و ستم زیادہ ہو، جب تک ظلم و ستم سے یہ دنیا بھرے گی نہیں، جب تک ظلم و ستم سے یہ دنیا پر نہیں ہوگی تب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا۔ دیکھیں میں اس سلسلے میں عرض کروں، ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے یہ معنی کرنا انتہائی رقاقت اور ضلالت کی علامت ہے اور یہ خلاف مزاج اسلام ہے، چونکہ روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، دنیا ظالم اور جابر سے نہیں بھری ہوئی ہوگی۔ دونوں میں دیکھیے فرق ہے، ایک ہے ظلم ایک ہے ظالم۔ ظالم شخص کا نام ہے، ظلم اس کے فعل کا اور اس کی صفت کا نام ہے۔ تو روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، ظالموں سے بھری ہوئی نہیں ہوگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بادشاہ اتنے قسم کے ظلم کو انجام دیتا ہے کہ پوری دنیا پریشان ہو جاتی ہے، وہ غاصب بھی ہوتا ہے، وہ چور بھی ہوتا ہے، وہ فراڈ بھی ہوتا ہے، وہ لوگوں کی آزادی کو بھی سلب کر لیتا ہے۔ ہے ایک ہی آدمی لیکن طرح طرح کے ظلم کے ذریعے سے وہ عوام کو پریشان کرتا ہے، اور جب اس کا ظلم غالب آ جاتا ہے تو کلام عرب میں کہتے ہیں کہ یہ ملک ظلم و جور سے بھر چکا ہے۔ لہذا اس حدیث کے معنی یہ ہوئے کہ ظالمین کی، فاسقین کی اور جائرین کی اکثریت نہیں ہوگی بلکہ ظلم کی زیادتی ہوگی، اور اسی زمانے میں کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے جو اللہ والے ہوں گے، جو اپنے آپ کو ظہور امام زمان کے لیے آمادہ کیے ہوئے ہوں گے۔ لہذا ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو امام زمانہ کے ظہور کے منتظر ہیں، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کیے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں میں ہم شامل ہوں جو ظالم و فاسق و فاجر ہیں۔
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔
خداوند متعال نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اگر اس کی خلقت کسی مقصد کے تحت ہوئی تو پھر اکثر افراد اس مقصد سے دور کیوں ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آپ نے جو سوال کیا ہے وہ، اس میں پہلے یہ ہے کہ ہم مشخص کریں کہ خلقت کا ہدف کیا ہے۔ اگر ہم نے یہ مشخص کر لیا کہ خلقت کا ہدف کیا ہے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ جو ہے اس ہدف خلقت سے دور ہیں یا دور نہیں ہیں۔ دیکھیے قرآن میں مختلف ہدف بیان کیا گیا ہے۔ پہلا ایک ہدف بیان کیا ہے کہ امتحان، آزمائش۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا، اور اس کا عرش جو ہے وہ، اس کا تخت قدرت جو ہے پانی پر ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ امتحان کرے کہ تم عمل کے اعتبار سے کیسے ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خلقت زمین و آسمان کا رابطہ کیا ہے آزمائش سے؟ ایک طرف خلقت ہے، ایک طرف آزمائش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کو پیدا کرے، اور انسان کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ تاکہ یہ دیکھا جائے کہ امتحان عمل میں کون کیسا ہے، کون اچھے عمل انجام دے سکتا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقدمہ خلقت زمین و آسمان یہ مقدمہ ہے کس چیز کا؟ انسان کی خلقت کا. اور انسان کو پیدا کیا تو امتحان کے لیے. تو جب امتحان کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو مختار ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب تک انسان مختار نہیں ہوگا اس وقت تک وہ امتحان نہیں دے سکتا، کسی مجبور سے مواخذہ نہیں ہوگا. اگر مجبور ہے انسان تو وہ امتحان میں اس کو امتحان نہیں کہیں گے، مجبور ہے. امتحان کے لیے ضروری ہے کہ انسان مختار ہو، دو راستے پہ کھڑا ہو، دو راہے پر وہ انتخاب کرے، رحمان کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ، یا جو ہے وہ شیطان کا راستہ. بس انسان کو مختار ہونا ضروری ہے. دوسری جگہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں نے بندوں کو پیدا کیا عبودیت اور بندگی کے لیے. تو پہلا ہدف جو بیان کیا ہے وہ امتحان کے لیے. جب انسان کو امتحان دینا ہے، امتحان کے مرحلے میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دو راستے ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک کج راستہ ہے، ٹیڑھا راستہ ہے، ایک صراط مستقیم ہے، ایک غیر صراط مستقیم ہے. تو جب انسان امتحان کی منزل میں دو راہ پر کھڑا ہوگا تو اب اس کو اختیار ہے، یا صراط مستقیم کی طرف آ جائے، یعنی عبودیت اور بندگی کی طرف آ جائے، یا اس سے ہٹ جائے. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. تو پہلا جو ہدف اللہ نے بیان کیا وہ مقدمہ ہے دوسرے ہدف کے لیے. امتحان کے لیے پیدا کیا، لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ امتحان، اگر انسان صحیح امتحان دے گا تو وہ کہاں تک پہنچے گا؟ وہ بندگی تک پہنچے گا، عبودیت تک پہنچے گا. اَنِ اعْبُدُونِی هَذَا صِرَاطُ الْمُسْتَقِیم، یعنی میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ، یعنی تمہیں امتحان میں سیدھے راستے پر آنا ہے. اور اللہ نے کہا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. تو دوسرا ہدف بندگی ہے. تیسرا ہدف اللہ نے جو بیان کیا وہ یہ کہ تاکہ انسان اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل کر سکے. تو پہلا لیبلوکم امتحان کے لیے اللہ نے پیدا کیا، پہلا ہدف. دوسرا ہدف، جو پہلا ہدف مقدمہ ہے دوسرے کا، وہ عبودیت اور بندگی کے لیے. اور جب بندگی انسان کرے گا، تو پہنچے گا کہاں؟ بہشت تک. جب بہشت تک پہنچ جائے گا تو یہی انسان جو ہے رحمت واسع الہیہ سے مستفید ہوگا، فائدہ بہرہ مند ہوگا. اب جب ہم نے یہ مشخص کر لیا ہے کہ رحمت جو ہے وہ ہدف نہائی ہے انسان کا، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا واقعاً اکثر لوگ جو ہے اس ہدف سے دور ہیں یا دور نہیں ہیں. اللہ کی دو رحمتیں، ایک رحمت واسعہ عامہ ہے جس سے سب لوگ استفادہ کرتے ہیں، لیکن وہ رحمت خاصہ جو بہشت میں جا کے آنے والی ہے وہ وہی اس شخص جو ہے اس حد تک پہنچ سکتا ہے جو امتحان کے مرحلے میں کامیاب ہو، بندگی کے مرحلے میں آ جائے، وہی رحمت، وہ ہمیشہ والی رحمت سے وہی استفادہ کر سکتا ہے اور وہی بہشت میں جا سکتا ہے.
قرآن شادی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ کیا انسان کے اوپر غیر شادی شدہ مرد اور خواتین کے مقابلے میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے؟ کیا شادی نہ کرنے کے لیے غریبی یا پڑھائی وغیرہ ایک معقول عذر ہو سکتا ہے؟
جی، بہت ہی عمدہ سوال ہے، اور خاص کر آج کے معاشرے میں جہاں سن ازدواج اور شادی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیے، اس سلسلے میں قرآن نے سب سے پہلے شادی کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ فرمایا. یہاں پہ میں ایک آیت شریفہ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، جس میں اللہ رحمان کی صفت ہے، اللہ کی ایک، اور اس کے جو خاص بندے ہیں ان بندوں کی ایک خواہش جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یعنی ان کی ایک دعا جو ہے وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک اور اچھی بیوی کا تقاضا کرتے ہیں، اچھے ازدواج کا تقاضا کرتے ہیں اور اچھی ذریت کا تقاضا کرتے ہیں۔ لہذا پیاری یعنی ایک اچھی بیوی اور اچھے بچوں کا تقاضا کرنا اللہ تعالیٰ سے، یہ خود اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ شادی کتنی اہم چیز ہے۔ اور رہی بات اس کی کہ اس کے علاوہ ہمارے جو غیر شادی شدہ افراد ہیں جن کا سن روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، ان کی تئیں کیا ذمہ داری بنتی ہے دوسرے افراد کی؟ دیکھیں قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، جہاں پہ قرآن اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ نوجوانوں کو شادی کرنی چاہیے، ان کو ازدواجی اس رشتے سے منسلک ہونا چاہیے، وہیں پہ یہ بھی کہتا ہے قرآن کہ جو لوگ دوسرے ہیں، دوسرے جوان ہیں اور تیار ہیں اور ان کی تیاری ہے، آمادگی ہے ازدواج کے لیے، ان کا بھی نکاح کراؤ۔ جیسے قرآن میں آئے سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں، وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ قرآن کہتا ہے کہ جو جوان لڑکیاں، جو جوان لڑکے، اسی طرح سے جو غلام ہیں، جوان ہیں، ان کا بھی نکاح کراؤ، ان کا بھی نکاح کراؤ، اگر وہ فقیر ہوں گے، اور ان کی شرط یہ ہے کہ وہ صالح ہو اور دیندار ہے، متدین ہیں، ان کا بھی نکاح کراؤ۔ اگر وہ غریب ہیں تو ان کی غربت اس بات کا سبب نہیں بن سکتی، چونکہ خدا اپنے فضل سے ان کو مالا مال کر دے گا۔ لہذا ان کی شادی اگر کرائیں گے تو خدا خود وعدہ دیتا ہے کہ میں ان کو غنی کر دوں گا، میں ان کو بے نیاز کر دوں گا دوسری چیزوں سے۔ اور یہ سب سے بڑی ایک چیز ہے کہ انسان بہانہ بناتا ہے کہ میں تو فقیر ہوں، میں غریب ہوں۔ یا آج کل جو زیادہ تر جو نوجوان اور جوان ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ اس بات کا بہانہ بناتے ہیں، ہمارے پاس نوکری نہیں ہے یا ابھی ہماری پڑھائی چل رہی ہے۔ نہیں، اسلام اس بات کو نہیں دیکھتا، اسلام اس چیز کو دیکھتا ہے، اگر تو اور تیرے اندر یہ صلاحیت ہے اور تیاری ہے اور اس چیز کا تقاضا تیری طبیعت کر رہی ہے اور معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ تیرا نکاح ہو، تو نکاح کر۔ تو اس بات کو نہ دیکھ کہ تیرے پاس مال نہیں ہے، ثروت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں اس بات کا وعدہ دیا ہے کہ میں تجھے اپنے فضل سے مالا مال کر دوں گا، بے نیاز کر دوں گا، تو یہ بہانے بنی اسرائیلی بہانے ہیں اور کوئی بہانہ نہیں ہے۔ یہ غربیوں نے اور سیکولر معاشرے نے ہمارے مذہبی جوانوں کے ذہنوں میں کچھ توہمات پیدا کیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسلامی اصول اور اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا اسلامی سوسائٹی اور ایک اسلامی معاشرے کو اگر وجود ملانا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جوان جو تیار ہے شادی کے رشتے میں منسلک ہونا چاہتے ہیں، دوسرے لوگوں کو جن کے پاس ثروت ہے، جو یہ کام کر سکتے ہیں، جو سوشل لیول پہ کام کرتے ہیں، وہ آ کے ان جوانوں کی شادی کرا دیں۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
Thank you.